بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. آج ہم آپ کے لیے کتاب بلیک واٹر ریکارڈ کر رہے ہیں. یہ اس کا پارٹ نمبر 7 ہے. اس کے مصنف ہیں طارق اسماعیل ساگر. مزید کتابوں کی ریکارڈنگ کے لیے آپ اس نمبر پر رابطہ کریں 03212138225 یا ہماری ویب سائٹ وزٹ کریں www.kartaba.org www.qurtaba.org. آئیے سنتے ہیں پارٹ نمبر 7. اب سوال یہ تھا کہ یہ سارے ہتھیار انسداد منشیات کے حوالے سے جمع کیے گئے ہیں یا بوب خود ہتھیاروں کی تجارت میں ملوث تھا. ہمارے پاس اس سوال کا کوئی جواب تو نہیں تھا، مگر بوب یقیناً غیر قانونی دھندے میں ملوث تھا. ہم نے ایک تفصیلی رپورٹ تصاویر کے ساتھ جنرل ضیاء کو اپنی اس رائے کے ساتھ رجوا دی کہ بوب کو ناپسندیدہ شخصیت قرار دے کر پاکستان سے نکل جانے کا حکم صادر فرمایا جائے. چند روز کے بعد ہمیں یہ جواب موصول ہوا کہ صدر پاکستان نے دفتر خارجہ سے اس معاملے میں مشورہ کیا ہے، اور ہمارے دفتر خارجہ کا خیال ہے کہ ہمیں یہ سب بھول جانا چاہیے. اس وقت پاکستان میں اور بھی بہت سے بوب ہیں، اور ہم سب کو دھکے دے کر ملک سے باہر نہیں نکال سکتے، اور اس وقت امریکہ کو ناراض کرنا بھی مناسب نہیں. اس لیے آئی ایس آئی کو چاہیے کہ بوب پر اپنا وقت ضائع نہ کرے. ہمارے ڈی جی جنرل اختر عبد الرحمان کا اس جواب پر رد عمل قابل ستائش تھا. وہ کسی صورت میں دفتر خارجہ کے مشورے پر آنکھیں مون لینے کے موڈ میں نہیں تھے. ہم نے اس صورتحال کے بارے میں کئی روز تک تبادلہ خیال کیا، بہت سے راستے تلاش کیے. بال آخر جنرل نے کہا کہ اس بات کو خفیہ رکھتے ہوئے کہ ہم اس سلسلے میں کاروائی کر رہے ہیں، آپ جو چاہیں کیجئے، مگر اس بات کا خیال رہے کہ کسی بھی کاروائی میں پکڑے جانے کا کوئی احتمال نہ ہو. جنرل صاحب کے اس حکم کے بعد ہم نے ایک تفصیلی منصوبہ تیار کر کے ان کی خدمت میں پیش کیا، جس کی انہوں نے منظوری دے دی. یہ منصوبہ کچھ یوں تھا: بوب کے گھر کے پچھواڑے ایک چھوٹا سا غیر آباد زمین کا ٹکڑا تھا جس میں خرد پودوں اور جھاڑیوں کی بہت تعداد تھی. اسلام آباد میں ایسے کئی پلاٹ موجود ہیں. ہم نے اپنے منصوبے کے مطابق اس زمین پر بوب کے گھر کی بیرونی دیوار سے ملتی ہوئی ایک خندق کھودی اور اسے جھاڑیوں اور پودوں سے ڈھانپ دیا. ہم نے مقامی پولیس کو اطلاع فراہم کی کہ ہم نے اسلام آباد کی سڑکوں پر رات کی تاریکی میں مشکوک لوگوں کو گھومتے ہوئے دیکھا ہے. ہمیں شک ہے کہ دہشت گردوں کا کوئی گروہ کسی بڑی واردات کی منصوبہ بندی کر رہا ہے. ہم نے پولیس کو یہ بھی بتایا کہ ہمیں شک ہے کہ مختلف وارداتوں میں استعمال کیا جانے والا اسلحہ بھی انہوں نے کسی جگہ چھپا رکھا ہے. ہم نے انہیں مشورہ دیا کہ مجسٹریٹ کی قیادت میں ایک چھاپہ مار ٹیم کو کاروائی کے لیے تیار کیا جائے. ہم نے وائلنس سے مسلح آئی ایس آئی کے ایک کارکن کو پولیس کے ساتھ لگایا دیا تاکہ جب ہم کہیں وہ پولیس کے موقع واردات تک لے جائے اس دوران ہم بوب کی حرکات و صنعت پر بھی نظر رکھے ہوئے تھے. پھر وہ اچانک چند دنوں کے لیے پاکستان سے باہر چلا گیا اور منصوبہ روک دیا گیا. جب بوب واپس آیا تو کاروائی کا پروگرام اور وقت طے کر لیا گیا. حتمی کاروائی کے روز نگران ٹیم کے ارکان کو منتخب جگہوں پر تعینات کر دیا گیا. آئی ایس آئی کے کارکنوں نے ایک بار پھر خاموشی سے بوب کے گھر کے دروازے کھولے اور گھر کے اندر موجود سارا اسلحہ پہلے سے کھودی گئی خندق میں جمع کر دیا. بوب اپنے معمول کے مطابق دفتر سے نکلا اور گھر کی جانب روانہ ہوا. ہم نے پولیس کو کاروائی کرنے کا کوڈ دے دیا. آئی ایس آئی کا کارکن پولیس پارٹی کو لے کر جائے واردات پر پہنچ گیا. پولیس پارٹی جب خندق تک پہنچی تو ان کی گاڑیوں کے شور نے پورے علاقے کے لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کر لیا. اسی اثنا میں بوب بھی پہنچ گیا. وہ اپنی گاڑی گیراج میں کھڑی کرنے کے بعد شور سن کر باہر آ گیا تاکہ یہ معلوم کر سکے کہ اس کے گھر کے عقب میں کیا معاملہ درپیش ہے. وہاں کا منظر اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا. پولیس اس کے گھر کے پچھواڑے سے اسلحہ برآمد کر رہی تھی. ڈیوٹی مجسٹریٹ نے ہتھیاروں کی فہرست بھی بنانا شروع کر دی تھی. اپنے ہتھیار اور کیمرے دیکھ کر بوب کا رنگ فک ہو گیا اور وہ کچھ کہے بغیر خاموشی سے گھر کے اندر چلا گیا. امریکی سفارت خانے کے لیے اب اس سے بڑا اور کوئی ثبوت نہیں تھا. چنانچہ اگلے دو روز میں بوب پاکستان چھوڑ کر چلا گیا. ہمارا اگلا شکار امریکی انٹرنیشنل اسکول اسلام آباد کا ایک استاد ریگن کلیک تھا. وہ نہ صرف ہتھیاروں کی تجارت کرتا تھا بلکہ اس نے گھر میں ہتھیاروں کی ایک ورک شاپ بھی بنا رکھی تھی. کلیک سے نپٹنا ہمارے لیے کچھ مشکل نہ تھا، اس لیے کہ وہ ڈپلومیٹ نہیں تھا. ہم نے معمول کی منصوبہ بندی سے اسے بھی قابو کر لیا، اور وہ بھی پاکستان کی سرزمین سے اپنا ناپاک دھندا سمیٹ کر واپس جانے پر مجبور ہو گیا. ایزن صفحہ نمبر 54 تا 62. 1998 में लाहौर में अमरीकी कौंसुलेट के एक अफसर लुइस अल बंजर ने हमें अपने हम ख्याल पाकिस्तानी दोस्तों से एक पर्चा तकसीम किया जिसका नाम था विजन यानी ख्याल। इस पर्चे में इसने वो बातें तैयारी की हैं जो कि अमेरिका का पाकिस्तान के मुतालिक ताज़ा तरीन एजेंडा है। इसने लिखा, पाकिस्तान एक टूटा हुआ बाजू दिखाई देता है, पाकिस्तान की सोसाइटी बेकार है जिसमें से अभी तक अंग्रेजी की गुलामी की बदबू आती है, हर तरफ बेईमानी का दौर दौरा है, सुबाइयत के तासुब में फंसे हुए लोग सिर्फ एक मजहब पर इकट्ठे हैं, आम आदमी बहुत गैर मुतमईन है और हर आदमी दूसरे मुल्क की शहरियत लेने की दौड़ में लगा हुआ है। उन दिनों ISI के लिए यह चौंका देने वाली बात रही होगी, लेकिन इसके बाद से सिलसिला ऐसा शुरू हुआ कि अब वबा की सूरत इख्तियार कर चुका है। अमरीकी सिफारतकारों की रसाई पाकिस्तानी पर हर तबके जिंदगी की अहम शख्सियत के घर तक हो गई है। 9/11 के बाद बेशतर पाकिस्तानी VIPs अमरीकी कौंसुलेट के किसी भी कर्ज से ताल्लुकात को अपने लिए एजाज जानने लगे हैं और आज 2009 में जब ये सतरें लिखी जा रही हैं, पाकिस्तानी अखबार में कॉलमिस्टों और सो कॉल्ड साफियों की एक फौज जफर मौज अमरीकी पॉलिसी के मुताबिक पाकिस्तान में दशनाम तराजी और गलीज इल्जाम लगाना, पाकिस्तान को नाकाम रियासत साबित करना और हर मामले में अमरीका को अपना माई बाप मानने के मिशन पर गामजन है और पाकिस्तान के हवाले से कोई भी अच्छी बात कहने वाले को रुजत पसंद और ISI का टाउट करार दिया जाता है। बदकिस्मती की इंतहा तो यह है कि हमारे अंग्रेजी अखबार से मुंसलिक कालम निगार हर रोज पाकिस्तान के खिलाफ नई हर्जा सराई दरियाफ करते और इसका डंका बजाते हैं। 1998 के इस पंफलेट में लिखा था, पाकिस्तान में मजहब के नाम पर एक दूसरे को कत्ल किया जा रहा है, फिरका वारियत हद को पहुंच गई है और पाकिस्तान के मुसलमान एक दूसरे को कत्ल करके इसी में जन्नत की राह तलाश करते हैं, शायद जानवर भी इस तरह एक दूसरे का खून नहीं बहाते। अपने प्रोपेगेंडे में अलवेंजर्स ने इस बात का जिक्र नहीं किया कि पाकिस्तान में फिरका वारियत का फजिया सिर्फ चंद सर फिरे और अनपढ़ मुजिमाना जहनियत वाले दहशतगर्दों तक महदूद है जिनको भारत की खुफिया एजेंसी रॉ और इसराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद पैसे देकर यह जुर्म करने के लिए पाकिस्तान बेची है, वरना पाकिस्तान में तो मुकम्मल फिरका वराना मांगी है और हमेशा रहेगी। अलवंजर अमरीका की इस पोज से ताल्लुक रखता है जिसने शुरू ही से पाकिस्तान के वजूद को न माना और जो खास तौर से ये एतराज करते रहे हैं कि ये एक ऐसा मुल्क है जिसके मशरकी और मगरबी बाजू के बीच 1000 मील का फासला है। न जाने अमरीकी मशरकी और मगरबी पाकिस्तान की बात करते वक्त ये क्यों भूल जाते थे कि अलास्का अमरीका से हजारों मील दूर है और अमरीका ने इसे 1867 में रूस से $7,20,000 के एवज खरीदा था और इसी तरह हवाई भी अमरीका से बहुत दूर है और वहां बसने वाले अमरीकियों ने ऐसी चालें चली कि हुकूमत को निकाल बाहर किया। अमरीका ने इसे 1867 में रूस से $72,00,000 के एवज खरीदा था और इसी तरह हवाई भी अमरीका से बहुत दूर है और वहां बसने वाले अमरीकियों ने ऐसी चालें चली कि हुकूमत को निकाल बाहर किया और अपना कब्जा जमा लिया। अलवेंजर अमरीकी फार्मूला पेश करता है कि दो कौमी नजरिया सरासर गलत है और हिंदुस्तान तकसीम नहीं होना चाहिए था, अब होना यह चाहिए कि पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, मालदीव और श्रीलंका भारत में जम हो जाए ताकि खत्ते में एक मजबूत मुल्क बन जाए और इस तरह कश्मीर का मसला खुद ब खुद हल हो जाएगा। अलवंजर आगे चलकर कहता है कि इस्लाम तो अरब के फाका कश बद्दुओं और हिंदुस्तान के खुशहाल काश्तकारों का टकराव है और सिख मजहब इन दोनों अकीदों के दरमियान एक पुल की हैसियत रखता है, इसलिए मुत्तहिदा हिंदुस्तान का मजहब भी एक होना चाहिए। सिखों को अपने अलहदा वतनियत के लिए लड़ना नहीं चाहिए क्योंकि ये बाबा गुरु नानक की तालीमात के खिलाफ है। जब अलवंजर से सवाल किया गया कि इस वक्त भारत की 14 रियासतों में अलहदगी की तहरीकें चल रही हैं, भारत में जात पात का झगड़ा इतना पुराना और तवील है कि अब निचली जातों वाले बरेमन से ताकत के जोर पर अपना हक मांग रहे हैं, भारत के अखबार लिखते हैं कि भारत में सियासत दहशतगर्दों और गुंडों के हाथों में चली गई है, कई वजीरों के खिलाफ मुकदमा चल रहे हैं, रिश्वत अकरबा परवरी में कई एक वजीर भी शामिल हैं और बहुत सौ पर तो कत्ल और इस किस्म के घनौने जराइम के इल्जाम पर मुकदमे भी चल रहे हैं। भारत खुद टुकड़े टुकड़े हो रहा है, वहां क्यादत का फुकदान ही नहीं भूख, नंग और जिस्म फरोशी अपनी इंतहा को पहुंच चुकी है। ان حالات میں ان سارے خطے کا ایک ملک میں ضم ہو جانا کیسے ممکن ہے؟ تو اس کے پاس ان سوالوں کا کوئی جواب نہیں تھا، وہ صرف اپنے آقا ہز ماسٹر وائز کی بتائی ہوئی بات کی رٹ لگاتا رہا اور کامیابی سے پاکستان کو دیوار کے ساتھ لگانے کی مہم پر گامزن ہے۔ افسوس تو اس بات کا ہے کہ بھارت کو پاکستان میں اپنے بغیر تنخواہ صرف وسکی کی بوتل اور امرتسر یا پھر کسی اور بھارتی شہر میں عیاشی اور کنجر خانے کی معمولی پیشکش پر صحافیوں، دانشوروں، ہیومن رائٹس کے کرتا دھرتا اور کالمسٹوں کی ایک فوج میسر ہے۔ سی آئی اے کی پاکستان میں مداخلت۔ 9/11 کے بعد سے دنیا کا منظرنامہ اتنی تیزی سے بدلا ہے کہ کل کے دشمن آج کے دوست اور کل کے دوست آج کے دشمن بن گئے۔ امریکہ اور بھارت جس طرح ایک دوسرے کے پپو بنے ہیں، کہا جاتا ہے کہ ماضی میں شاید ان میں اتنی قربت نہیں تھی، لیکن یہ بات وہ لوگ کہتے ہیں جن کا مطالعہ بالکل ہی سطحی ہوتا ہے اور جو اخبارات کی خبروں یا پھر ٹی وی چینلز کے پروگراموں کو پڑھنے اور دیکھنے کے بعد خود کو سیاست اور تصویراتی غلام کے پارٹے خان سمجھنے لگتے ہیں۔ ان کی اطلاعات کے لیے عرض ہے کہ بھارت اور امریکہ یعنی سی آئی اے اور را کی دوستی بہت قدیم ہے، جس کا باقاعدہ آغاز 1962 میں ہو گیا تھا۔ بنگالی مصنف مسعود الحق کی کتاب را اینڈ سی آئی اے 1990 میں منظر عام پر آئی۔ یہ کتاب مصنف نے بنگالی زبان میں لکھی تھی۔ مسعود الحق متحدہ پاکستان کے بنگالی بیوروکریٹ اور اعلیٰ عہدوں پر فائز ہونے کی وجہ سے خاصے معروف رہے ہیں۔ انہیں خصوصاً محلاتی سازشوں اور سی آئی اے کی پاکستان کے خلاف سرگرمیوں کو نزدیک سے دیکھنے کا موقع ملا ہے۔ مسعود الحق کی اس بنگالی کتاب کا ترجمہ میزان علی نے کیا تھا، جو یہ بتاتی ہے کیا میں پاکستان کے فوراً ہی بعد پاکستان کے خلاف بھارت اور سی آئی اے نے مل کر سازشوں کا لامتناہی سلسلہ شروع کر دیا، جس میں تیزی 1962 کی بھارت چین جنگ میں اس وقت آئی جب صدر جنرل ایوب خان نے امریکہ کا یہ حکم ماننے سے انکار کر دیا کہ وہ چین کے مقابلے میں بھارت کی مدد کرے، جبکہ جنرل ایوب سی آئی اے کے ذریعے ہی برسر اقتدار آئے تھے۔ مسعود الحق کی کتاب کے دوسرے باب کا عنوان چین بھارت سرحدی تنازع سی آئی اے اور بھارتی خفیہ ادارہ ہے۔ ملاحظہ فرمائے، 1962 میں بھارت اور چین کا سرحدی تنازع بڑے صغیر کی سیاست میں ایک ڈرامائی تبدیلی لایا تھا۔ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے ایوب خان کو ہٹانے کا فیصلہ کر لیا اور سی آئی اے کو اس کا منصوبہ بنانے کی ذمہ داری سونپ دی گئی۔ دوسری طرف بھارت کی پاکستان کو توڑنے کی منصوبہ بندی اور مشرقی پاکستان کو ایک آزاد ملک قرار دینا، جس کی ذمہ داری بھارتی انٹیلیجنس کو سونپی گئی۔ پہلے ہم اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے ایوب خان کو ہٹانے کے منصوبے کو دیکھتے ہیں، لیکن اس موضوع کی طرف جانے سے پہلے اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے ساتھ ایوب خان کے اختلافات پر بحث کریں گے۔ ایوب خان نے اکتوبر 1958 کو امریکہ کی پشت پناہی سے ہی سے پاکستان کا اقتدار سنبھالا، لیکن کچھ عرصے بعد یہ نظر آیا کہ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے اس سے منہ موڑ لیا ہے۔ ایوب خان امریکی پشت پناہی سے ہاتھ دھو بیٹھا۔ ایسا کیوں ہوا، یہ کہنے کی ضرورت نہیں کہ یہ تبدیلی چین اور بھارت کے سرحدی تنازع کی لائی ہوئی تھی۔ دوسری طرف جس بھارت کو سامراجی طاقت کے خلاف تحریک کا تھراول دستہ ہونے کا دعوے دار سمجھا جاتا تھا، وہی امریکہ کی گود میں چلا گیا۔ بھارت کے بارے میں امریکی پالیسیوں میں تبدیلیاں آ گئیں۔ چین اور بھارت کی جنگ کے بعد کسی حد تک یہ تبدیلیاں آئیں۔ اس کا اندازہ صدر کینڈی کے اس بیان سے لگایا جا سکتا ہے، جو اس نے اپنے خاص ایلچی ایوال ہیریمین کے ساتھ جانے والی گفتگو کے دوران دیا تھا۔ 1963 کے آغاز میں صدر جان ایف کینڈی نے ہیریمین کو پنڈت جواہر لال نہرو کی اشتراکیت کی جانچ پڑتال کرنے کے لیے بھارت بھیجا۔ دلی میں کچھ روز گزارنے کے بعد واشنگٹن روانگی کے لیے جس وقت وہ پالم کے ہوائی اڈے پر پہنچا تو اخباری نمائندوں سے باتیں کرتے ہوئے اس نے کہا کہ نہرو کا سوشلزم کمیونزم کے فروغ کو روکنے میں اہم کردار ادا کرے گا۔ اس نے نہرو کے سوشلزم کے لیے امریکی حمایت کا اظہار کیا۔ چین بھارت سرحدی تنازع کا آغاز اس وقت ہوا جب 13 اکتوبر 1962 کو چین نے بھارت کو متنازع میک موہن لائن پر جموں کشمیر ریاست کے لداخ بارڈر سے اپنی فوج ہٹانے کے لیے کہا۔ بھارت کی طرف سے چین کے اس مطالبے کو رد کرنے کی ٹھیک ایک ہفتے بعد 20 اکتوبر کو دونوں ملکوں کے درمیان جنگ چھڑ گئی۔ 20 نومبر تک لداخ علاقے کے 2000 مربع میل علاقے پر چین نے قبضہ کر لیا۔ 21 نومبر کو چین نے خود ہی جنگ بندی کا اعلان کر دیا اور قبضے میں لیے علاقوں سے اپنی افواج میک موہن لائن تک واپس بلا لی۔ جنگ کے دوران 28 اکتوبر کو امریکی صدر جان ایف کینڈی نے بذریعہ خط صدر ایوب کو چین کو روکنے کے لیے بھارت کی مدد کرنے کے لیے کہا۔ خط میں کینڈی نے مسئلہ کشمیر کو علاقائی تنازع قرار دیا اور یقین دہانی کروائی کہ وہ اس مسئلے کو سنجیدگی سے پوری طرح آگاہ ہے، لیکن اس وقت اولیت چینی جارحیت کو روکنے کو دی جائے۔ इसलिए भी कहा कि भारत को बाहर से इमदाद भी भेजी जा सकती है लेकिन इलाकाई ताउन सबसे ज्यादा मौसर साबित होगा। दूसरे शब्दों में सदर कैंडी ने इस खत के जरिए भारत के साथ एक अमन माहिदा जो एक दिफाई माहिदे से मुमासलत रखता हो करने को कहा। अयूब खान ने इस तजवीज को रद्द कर दिया जिससे स्टेट डिपार्टमेंट नाराज हो गया। इस वाकये के 3 साल पहले अयूब खान की चीन के साथ ताल्लुकात जोड़ने की कोशिश पर अमरीका ने सर्द रवैया अपनाया था। अयूब खान ने 1959 में पाकिस्तान और चीन के दरमियान सरहदें तय करने के जरिए चीन के साथ ताल्लुकात बहाल करने की कोशिश की थी। इसके बदले में पाकिस्तान ने अक्वामे मुत्तहिदा में चीन की रुकनियत की तजवीज की हिमायत की। अक्वामे मुत्तहिदा का दरवाजा इस वक्त भी चीन के लिए बंद था और अमरीका की खारजा पॉलिसी का अहम पहलू यह था कि चीन को अक्वामे मुत्तहिदा में घुसने न दिया जाए। चीन के साथ ताल्लुकात बढ़ाने के लिए अयूब खान की कोशिशों पर अमरीका ने खास करके अपने नाराजगी का इजहार किया क्योंकि अमरीका के दुश्मनों की फहरिस्त में माओ ज़ेडुंग का नाम सबसे ऊपर था। चीन के साथ सरहदें तय करने के बाद पाकिस्तान के ताल्लुकात दिन ब दिन अच्छे होते रहे और पाकिस्तान चीन का सरफहरिस्त दोस्त बन गया। इस वक्त अमरीका का अव्वलीन काम यह था कि हर सूरत कम्युनिज्म को रोका जाए, वो बड़े कम्युनिस्ट मुल्क चीन और सोवियत यूनियन के असर को महदूद रखा जाए। सोवियत यूनियन के साथ अमरीका के सफारती ताल्लुकात बहरहाल मौजूद थे लेकिन चीन के साथ इसके किसी किस्म के भी ताल्लुकात नहीं थे। 1949 के माओ ज़ेडुंग को कम्युनिस्ट इंकलाब से लेकर 1971 के अमरीकी वजीर खारजा हेनरी कैसिंजर के चीन के सफर तक स्टेट डिपार्टमेंट की नजर में चीन ममनुआ इलाका था, लिहाजा कुदरती तौर पर चीन के साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात बढ़ाने की कोशिश को अमरीका ने अच्छी निगाह से न देखा और यही लाजिम था कि इस मुल्क के साथ ताल्लुकात बेहतर बनाने की कोशिश करने वाले लोगों को अमरीका ब्लैक लिस्ट कर देगा। चीन के साथ ताल्लुकात बढ़ाने की कोशिश के सिलसिले में अयूब खान के साबका वजीर खारजा जुल्फिकार अली भुट्टो नापसंदीदा शख्स करार पाए। जुल्फिकार अली भुट्टो को हटाने के लिए अयूब खान पर मुसलसल अमरीकी दबाव रहा लेकिन अयूब खान ने सारे दबाव के बावजूद भुट्टो को इनके ओहदे पर बरकरार रखा। इस पर भी अयूब खान के खिलाफ मनफी रवैये भी में इजाफा हुआ। दूसरी तरफ मुल्क से CIA का खुफिया अड्डा हटाकर अयूब खान ने सोवियत यूनियन जो कि अमरीकी दोस्ती की वजह से पाकिस्तान का दुश्मन था के साथ दोस्ती करने की सही की। 60 की दिहाई में पाकिस्तान और सोवियत यूनियन के इनकलाब एक दूसरे पर बेतमादी और तलखी पर मुश्तमिल थे। इसी ही दौर में पिशावर के बुढ़ा भीड़ इलाके में CIA का वो खुफिया अड्डा था जिससे CIA U-2 जासूसी तैयारे सोवियत यूनियन पर जासूसी प्रवास के लिए उड़ाता था। सोवियत मिसाइल U-2 जासूसी तैयारा मार गिराया और पायलट गेरी पावर को तहवील में ले लिया। इस वक्त के सोवियत वजीर आजम नकतिया खोरोशेव ने यह धमकी दी कि पिशावर का CIA का खुफिया अड्डा अमरीकियों की नाराजगी मोल लेकर बंद करना पड़ा। इस वाकये के बाद स्टेट डिपार्टमेंट ने अयूब खान को हटाने का फैसला कर लिया। अयूब खान की खारजा पॉलिसी में सोवियत यूनियन के बारे में तब्दीली जाहिर होना शुरू हुई। यहाँ पर यह जिक्र करना मुनासिब है कि जिस अमरीकी मदद से अयूब खान 1958 में बरसर इक्तदार आए, इसी अयूब खान ने अपने 3 साल के अंदर यानी 1961 में अपने खैर ख्वाहों का साथ क्यों मुंह मोड़ लिया के साथ क्यों मुंह मोड़ लिया। 50 की दहाई के आखिर में पाकिस्तान में एक नौ दौलतमंद तबके का उबार हुआ जो कि साम्राज्य सरमाया दराना इजारादारी की वजह से फल फूल नहीं सकता था। पाकिस्तान में इनकी सरमायाकारी मुल्क में भारी सनतें लगाने के रास्ते में एक रुकावट बन गई जो कि एक वसी सनतकारी के लिए खास तौर पर जरूरी थी क्योंकि अयूब खान ने उभरते हुए कारोबारी तबके की नुमाइंदगी करता था। लिहाजा इसके अपने तबकाती मफाद की वजह से साम्राज्यों के साथ इसका तजाद बनना लाजमी था। अयूब खान के फ्रेंड लॉर्ड मार्शल के अपने अल्फाज हैं, अगर तरक्की याफ्ता ममालिक हमारे साथ तजारत करना ही ना चाहें तो हम क्या करें, हम अपनी दरामदाद की शक्ल में इनकी अशिया को अपने मुल्क में कैसे खपाएं जबकि हम इनका कर्ज ही नहीं उतार पा रहे और हम इनके कर्ज पर चढ़ने वाला सिर्फ सूद ही कैसे उतारेंगे। इन मुतजाद मफादात के नतीजे में किसी न किसी दिन एक बड़ा तजाद जरूर उभरेगा। मेरे ख्याल में इस तजाद का नतीजा ये होगा कि सरमायादार मुल्क एक न एक दिन मुंह की खाएंगे। वो लोग हमारे लिए अपनी मंडियां नहीं खोलते और अपना सनती ढांचा नहीं बदलते ताकि छोटे मुल्कों को अपनी जरूरत के मुताबिक मुकाबलतन कम मियारी चीजें खुद तैयार करने में आसानी हो। मसलन साले अमरीकियों ने इस ख्वाहिश का इजहार किया कि वो पाकिस्तान से सालाना 2.5 करोड़ गज कपड़ा दरामद करेंगे। ये मकदार महज का खेज हद तक कम है। कपड़ा पाकिस्तान की एक अहम बरामदी जिन्स है, दूसरी बरामदी अजनास की तरफ भी यही रवैया अपनाया गया। कुछ साल पहले तक बरतानिया के साथ लेन देन के सिलसिले में हमें कोई मुश्किल पेश नहीं आती थी लेकिन पाकिस्तान से दरामदी रुई पर कोटा लागू कर दिया गया। 1962 में बरतानिया के दौलत मुश्तरका के सिक्योरिटी ڈنکن سینڈرز سے بات چیت کرتے ہوئے میں نے یہ موضوع چھیڑا. اس نے بتایا کہ پاکستانی کپڑا لینے سے مانچسٹر کی ٹیکسٹائل کی صنعت بری طرح متاثر ہوتی ہے اور حکومت کو مانچسٹر کے لوگوں کو ووٹوں سے ہاتھ دھو بیٹھنے کا خطرہ پیدا ہو گیا. اسی موضوع پر وزیر اعظم میک ملن نے کہا ہمیں اپنی تجارتی پالیسی اپنے ووٹروں کی رائے کو مد نظر رکھ کر بنانی پڑتی ہے اور ہم ان لوگوں کی رائے کو ٹکڑا نہیں سکتے تو پھر ہم صرف یورپ اور امریکہ کے ساتھ ہی اپنے تجارتی روابط کیوں رکھیں جس کے ساتھ بھی ممکن ہو ہم اپنے تجارتی روابط استوار کریں گے اور ایسی پالیسی اپنائیں گے کہ ہم ان کے علاوہ دوسرے ملکوں کی ضروریات کی مصنوعات بھی بنائیں. اسی بہت اہم موضوع پر میں نے افرو ایشیائی ملکوں کے دوسرے سربراہ کانفرنس منعقد کروانے کے لیے اپنی پرزور حمایت کا اظہار کیا. فرینس نارٹ ماسٹرز 184-185. افرو ایشیائی ملکوں کے دوسری سربراہی کانفرنس ستمبر 1965 میں منعقد ہونا تھی. یہ سربراہی کانفرنس منسوخ کر دی گئی حالانکہ ایوب خان اس کے انعقاد کا پرزور حامی تھا. اگر سربراہ کانفرنس منعقد ہوتی بھی تو بھی اس میں شرکت کرنا ایوب خان کے لیے ایک ڈرونا خواب بن گیا. سی آئی اے 6 ستمبر کو پہلے ہی اس پر دھاوا بول چکا تھا اور وہ سی آئی اے کی چال کا سامنا کرنے کے لیے بھارت کے ساتھ جنگ کے ماس پر تھا. دوسری افرو ایشیائی کانفرنس میں بھرپور شرکت کی وجہ سے ایوب خان کو معزول کرنے کے سوا سی آئی اے کے پاس کوئی چارہ کار نہ رہا. ایوب خان اس حد تک آگے بڑھ گیا کہ اس نے سربراہ کانفرنس میں ملائیشیا کی شرکت کی مخالفت کی جبکہ اس کے ہم عہدہ وزیر اعظم جواہر لال نہرو بڑی شد و مد کے ساتھ کانفرنس میں اس کی شرکت کی حمایت کر رہے تھے. تنکو عبد الرحمن کی قیادت کے تحت ملائیشیا کے وفاق میں کچھ متنازع جزیرے بھی شامل تھے. اسے 1964 میں انڈونیشیا کی طرف سے اچانک شدید دشمنی کا سامنا کرنا پڑا. صدر سوئیکار نو کے نزدیک ملائیشیا کا موریس وجود میں آنا اس علاقے کے لوگوں کے خلاف جدید سامراج کی ایک سازش تھی. ملائیشیا کچل دو کے نام سے 21,000 مسلح افراد کی طاقت سے ایک پالیسی بنائی گئی جنہیں انڈونیشیا کے اس وقت کے وزیر اعظم ڈاکٹر سو باندرو نے منظم کیا. دوسری طرف امریکہ نے ملائیشیا کو سیکیورٹی کونسل میں عارضی رکنیت لے لی جس کے خلاف احتجاج کے طور پر سوئیکار نور اقوام متحدہ سے نکل آئے. انہوں نے اقوام متحدہ کو سامراج کی شطرنج کا ایک مورا قرار دیا اور تیسری دنیا کے ممالک کو بھی اپنی اقوام متحدہ بنانے کی اپیل کی اور اسی نظریے کو مد نظر رکھتے ہوئے انہوں نے دوسری افرو ایشیائی سربراہ کانفرنس منعقد کروانے کی تیاری خود اپنے ہاتھوں میں سنبھال لی. 1965 کے جولائی میں دوسری افرو ایشیائی کانفرنس منعقد کروانے کا فیصلہ کر لیا گیا جو کہ الجزائر کے دارالحکومت الجیرس میں منعقد ہونا تھی, لیکن کانفرنس منعقد ہونے سے چند ہی مہینے پہلے ہواری بومیدین کانفرنس کے انعقاد کے بارے میں اٹل رہے اور یہ اسی سال جولائی کے بجائے ستمبر میں منعقد کروانے کا اظہار کیا. ایوب خان کا کانفرنس میں سوویت یونین کی شرکت کی حمایت میں اور ملائیشیا کی شرکت کے خلاف اڑ گئے جبکہ بھارت کے وزیر اعظم نہرو کا موقف ایوب خان کے بالکل الٹ تھا. انہوں نے ملائیشیا کی شرکت کی حمایت میں نقطہ نظر اپنایا. اس کے بعد سیاسی شعور رکھنے والے کسی شخص کو یہ بتانے کی ضرورت پیش نہیں آئی کہ ایوب خان اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی نظر سے کتنا گر گئے. اس سلسلے میں ہمیں جی ڈبلیو چودھری کی کتاب متحدہ پاکستان کے آخری ایام سے کچھ مدد ملتی ہے. 1965 میں اپریل کے 3 تاریخ کو ایوب خان ماسکو کے دورے پر روانہ ہو گئے. ان کا وہاں سے براہ راست واشنگٹن جانے کا ارادہ تھا. ایوب خان کے اس دورے کا مقصد یہ تھا کہ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے ساتھ ان کا کوئی سمجھوتا طے پا جائے. ان کے اس سفر کے منصوبے کو اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے بہت بری طرح رد کر دیا. صدر لینڈن جانسن نے ایوب خان کو یہ بھی مطلع کر دیا کہ واشنگٹن میں اسے خوش آمدید نہیں کیا جائے گا. اس سے آیا ہے کہ واشنگٹن کے لیے ایوب خان کی ضرورت کافی پہلے ہی ختم ہو گئی تھی اور جب سے ان کی ضرورت ختم ہو گئی تب سے ان کی قیمت بھی طے ہو گئی. امریکی انتظامیہ نے فیصلہ کر لیا کہ ایوب خان کو جانا چاہیے اور اس فیصلے کے مطابق سی آئی اے نے اپنی منصوبہ بندی شروع کر دی جس میں ایک طرف ملٹری دباؤ ڈالنا اور دوسری طرف سیاسی دباؤ ڈالنا شامل تھا. سیاسی دباؤ ملٹری دباؤ کا نمود بدل تھا جو کہ اول ذکر کی ناکامی کی صورت میں برے کار لایا جانا تھا. امریکہ فوجی دباؤ 1965 کی پاک بھارت جنگ کی صورت میں ظاہر ہوا اور 1966 کی 5 اور 6 فروری کو لاہور میں ملک کی 5 دائیں بازو کی پارٹیوں کے منعقد ہونے والے کنونشن میں آل پاکستان عوامی لیگ کی مشرقی پاکستان صوبائی کمیٹی کے سیکرٹری شیخ مجیب الرحمان کا مجوزہ 6 نکاتی پروگرام حقیقتاً مذکورہ سیاسی دباؤ تھا. ایوب خان سی آئی اے کی طرف سے ڈالے گئے دباؤ میں آ رہے تھے۔ اس کے بارے میں پاکستانی انٹیلیجنس اس وقت باخبر ہوئی جس وقت ایوب خان نے بیرونی فوجی دباؤ کا سامنا کرنے کے لیے پہلے ہی جنگ کے مارچ پر تھے۔ پاکستانی انٹیلیجنس کو اس کا انکشاف ہالینڈ میں مقیم اپنے ایک قابل اعتماد ذریعے سے ہوا۔ یہ باخبر ذریعہ ہالینڈ میں مقیم پاکستان کا سفیر ہی تھا۔ یہ شخص مرکزی حکومت میں سیکرٹری تعلیم تھا۔ اسے چین کا خاص حامی ہونے کے ناطے امریکی دباؤ کے تحت ایوب خان نے اس کے عہدے سے ہٹا کر ہالینڈ میں سفیر مقرر کر دیا تھا۔ اس کی دوستی نیٹو کے ایک اعلی افسر سے تھی جس کا عہدہ جنرل کے مساوی تھا۔ نیٹو کا وہ جنرل ولندیزی تھا۔ اس جنرل نے مذکورہ سفیر پر انکشاف کیا کہ ستمبر 1965 میں دو ایشیائی ریاستیں پاکستان اور انڈونیشیا سی آئی اے کے وار کے نیچے آئیں گی۔ اسے ایوب خان کو ہٹانے کے لیے حکومت پر ڈالے جانے والے صرف بیرونی فوجی دباؤ کے بارے میں ہی علم تھا۔ اس نے انکشاف کیا کہ فوجی دباؤ کی ناکامی کی صورت میں ایک نعم البدل کے طور پر سیاسی دباؤ کی ایک دوسری اسکیم پر عمل درآمد کیا جائے گا، اور مزید یہ کہ اس چال کے لیے مشرقی پاکستان غالباً زیادہ کارآمد رہے گا۔ یہ کہنے کی ضرورت نہیں کہ 1965 کی باغ بھارت جنگ اسی فوجی دباؤ کا نتیجہ تھی، اور چھ نکاتی پروگرام کا مقصد ایک اندرونی سیاسی دباؤ بڑھانا تھا۔ سی آئی اے کی بھارتی پشت پناہی۔ 1962 کے چین بھارت سرحدی تنازع کے دوران ایوب خان کے کردار کی وجہ سے پاکستان کی طرف بھارتی رویے میں ڈرامائی تبدیلی آئی۔ اس نے پاکستان کی مشرقی زون میں ایک نئی ریاست کے قیام کے ذریعے اسے کمزور کرنے کا منصوبہ بنایا۔ اس کی منصوبہ بندی بھارتی انٹیلیجنس ادارے کو سونپی گئی۔ 1962 میں اس وقت کے ڈائریکٹوریٹ آف انٹیلیجنس بیورو ڈی آئی بی کو یہ معلومات حاصل ہوئی کہ کلکتہ کے بھوانی پور علاقے کے ایک گھر میں قائم کیے گئے بھارتی انٹیلیجنس کے آپریشنل ہیڈ کوارٹر میں سواد دہین بانگلہ بیبلو پوری شوز آزاد بنگال انقلابی کونسل ایس بی بی پی نام سے ایک خفیہ تنظیم کا مرکز تھا۔ چترنجن سوتر ایک اور کالی داس ودیا دو نامی دو پاکستانیوں کے اس خفیہ تنظیم کے ساتھ قریبی روابط استوار تھے، جس کے بارے میں ڈی آئی بی نے معلومات حاصل کی۔ ڈی آئی بی انہیں را کے ایجنٹوں کے طور پر جانتا تھا۔ اسے یہ بھی معلوم ہوا کہ سوادین بانگلہ بیپلوبی پوری شود نے اپنی کاروائیاں اقلیتی علاقوں خاص کر فرید پور پر مرکوز کر رکھی ہیں۔ راہ پہلے ہی طلبہ میں صلاحیت کر چکی تھی اور ڈی آئی بی کو اس کا کچھ علم نہیں تھا۔ را نے اپنی خفیہ تنظیم ایس بی 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 پی کے ذریعے لیف لسٹ تقسیم کیے جن میں بنگلہ دیش کی آزادی کا مطالبہ کیا گیا تھا۔ اس وقت کے اسٹوڈنٹ لیگ کے لیڈر اور بعد کے مجیب باہنی کے ایک اہم منتظم عبد الرزاق نے میرے ساتھ ایک انٹرویو میں دعویٰ کیا تھا کہ اس نے 1962 میں ایسے لیف لسٹ وصول کیے تھے جن میں آزاد بنگلہ دیش کا مطالبہ کیا گیا تھا۔ اس وقت کے بی ایم کالج بریسال کے اسٹوڈنٹ لیگ کے لیڈر اور بعد کے مجیب باہنی کے ایک منتظم طفیل احمد نے بھی میرے ساتھ ایک انٹرویو میں انکشاف کیا تھا کہ اس نے 1962 میں آزاد بنگلہ دیش کے مطالبے والے لیف لسٹ وصول کیے تھے۔ وہی لیف لسٹ کھلنا کے مختلف علاقوں میں بھی دیکھے گئے تھے۔ یہ لیف لسٹ کہاں سے آ رہے تھے اس کا کسی کو کچھ علم نہیں تھا۔ کھلنا کے پکچر پیلیس سینما ہال سے بھی کچھ لیف لسٹ ملے تھے۔ فلم کا شو شروع ہونے سے کچھ کمے پہلے اچانک بتی بجھ گئی اور اسی بار لوگوں میں لیف لسٹ چھوڑے گئے۔ 1969 میں بھارتی انٹیلیجنس ایجنسی کو دوبارہ منظم کیا گیا اور اس کا نام ریسرچ اینڈ انالیسس ونگ، جس کا مخفف را تھا، رکھا گیا۔ را بننے کے بعد سابقہ بھارتی انٹیلیجنس ایجنسی کا بنایا ہوا ادارہ طلبہ میں بہت متحرک ہو گیا۔ 1965 کی جنگ کے دوران پاکستان کے مرکزی وزیر خزانہ شعیب نے ایک امریکی سفارتکار سے ملاقات کی۔ اگلے روز ڈی آئی بی کے اس وقت کے چیف اے بی ایوان نے شعیب کے ساتھ ملاقات کی اور ان سے دریافت کیا کہ امریکی سفارتکار کے ساتھ انہوں نے کس موضوع پر بات چیت کی ہے۔ شعیب انٹیلیجنس چیف کے اس سوال پر غصہ کھا گئے۔ انہوں نے پوچھا کہ آپ نے کس حیثیت سے یہ حماقت کی ہے۔ انٹیلیجنس چیف کی طرف سے شعیب کو صدر کا خفیہ حکم دکھاتے ہی وہ نرم پڑ گئے اور امریکی سفارتکار کے ساتھ ہونے والی اپنی بات چیت کی تفصیل پیش کی۔ جنگ کے بعد ایوب نے شعیب کو برطرف کر دیا۔ مغربی پاکستان کے گورنر نواب امیر محمد خان کالہ باغ کے بارے میں ڈی آئی پی کو شکوک و شبہات تھے۔ جنگ کے دوران ان کے لاہور سے کراچی اچانک دورے پر ڈی آئی بی کی حرکت اور بھی تیز ہو گئی۔ کالہ باغ اس وقت بھی صدر کے خفیہ حکم کے بارے لا علم تھے اور حتیٰ کہ وزیر خزانہ سے کی گئی پوچھ گچھ کے بارے میں بھی انہیں کوئی علم نہیں تھا۔ امیر محمد خان کالہ باغ کراچی میں مغربی پاکستان ہاؤس میں ٹھہرے۔ آدھی رات کے وقت نظر آیا کہ کالہ باغ کی گاڑی مغربی پاکستان ہاؤس سے نکل رہی ہے، جس میں سواریاں صرف دو تھیں، جن میں سے ایک وہ خود اور دوسرا ان کا ڈرائیور تھا۔ دوسری طرح امریکی سفیر میگ نوگی کی رہائش گاہ سخت نگرانی میں تھی اور اس کی ذمہ داری ڈائریکٹوریٹ آف انٹیلیجنس بیورو کے ایک اعلی افسر پر تھی جو ایک بنگالی تھے۔ ان کو فون پر اطلاع دی گئی کہ گورنر کی گاڑی مغربی پاکستان ہاؤس سے نکل چکی ہے، جس پر وہ مزید چوکس ہو گئے۔ بعض کی طرح انہوں نے اپنی آنکھیں میگ نوگی کے گھر پر جما دی۔ کچھ دیر بعد نظر آیا کہ گورنر کی گاڑی سفیر کی رہائش گاہ کے گیٹ سے اندر داخل ہو گئی۔ جتنی دیر تک گورنر واپس نہ آئے اتنی دیر تک وہ نگرانی کرتے رہے۔ گھنٹے ڈیڑھ بعد امیر محمد خان میگ نوگی کے گھر سے نکل آئے۔ انٹیلیجنس افسر نے رات ہی کو غیر معمولی ٹاپ سیکرٹ نشان دے کر اس اطلاع کو اپنے چیف ای بی ایوان کو بھیج دیا۔ اگلے روز صبح کو اے بی ایوان نے یہ اطلاع صدر تک پہنچا دی۔ ایوب خان نے اگلے دن امیر محمد خان کالہ باغ کو راولپنڈی طلب کیا۔ ایوب خان کے ساتھ ان کی کیا بات چیت ہوئی یہ معلوم نہ ہو سکا، لیکن جنگ ختم ہونے کے 3 ماہ بعد کالہ باغ جیسے مضبوط آدمی کو قتل کر دیا گیا۔ کتاب بلیک واٹر کا پارٹ نمبر 7 یہاں اختتام پذیر ہوا۔ مزید حصہ پارٹ نمبر 8 میں ملاحظہ فرمائیں۔